اما بعد فقد قال الامام الحسين ابو عبد الله الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو یہ ایام کربلا کی خونچکاں داستان کو یاد کرنے کے ایام ہیں. دنیا کے کونے کونے چپے چپے گوشے گوشے میں جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں بھی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے سائبیریا میں بھی ماتم حسین ہو رہا ہوگا. آج ہی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا سائبیریا میں کیا زبردست ماتم حسین ہو رہا ہے. 50,000 شیعان اہل بیت, سوچا بھی نہیں تھا کبھی وہاں پر بھی جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں پر صفِ عزا بچھی ہوئی ہے, حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. کیونکہ کارنامہ ہی اتنا عظیم تھا, لیکن سوال ہے کہ یہ کارنامہ کس لیے انجام پایا, اس کا مقصد کیا تھا؟ مدینے سے حسین کیوں نکلے, مکہ کیوں چھوڑا, کربلا میں کیوں آئے, عزیز ترین افراد کی قربانی حسین نے کیوں پیش کر دیا, کس لیے شبیہ پیغمبر علی اکبر کی قربانی پیش کیا, کس لیے یتیم حسن قاسم کو قربان کر دیا حسین نے, آخر مقصد کیا تھا؟ معمولی سے عقل رکھنے والا انسان بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو بے مقصد نہیں کرتا. اب وہ مقصد چاہے پست مقصد ہو یا اعلیٰ مقصد ہو, کوئی نہ کوئی مقصد ہر انسان کے عمل کے پیچھے یقیناً کار فرما ہوتا ہے. حسین جو عقل کل ہیں, جہاں عقل کا خاتمہ ہے, حسین جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں, حسین جن کی طہارت عقل اور طہارت نفس پر آئے تطہیر کا پہرا ہے, حسین جن کے لیے رسول خدا فرمائیں حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین وہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ حسین جن کے لیے پیغمبر یہ فرما کے گئے کہ الحسن والحسین امامانا قاما او قعدا, حسن اور حسین امام ہیں, صلح کریں یا جنگ کریں. کیا اس حسین کا یہ عمل عبث ہو سکتا ہے, بے مقصد ہو سکتا ہے, جذبات کے دھارے میں بہ کر کے ایک کام ہو گیا؟ یا اگر مقصد ہو بھی تو اقتدار دنیا حاصل کرنے جیسا پست مقصد, یا کسی کے گناہوں کے کفارہ بن جانے کا مقصد؟ یقیناً حسین کا مقصد ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور ارفع مقصد ہے. ہمیں حسین کا مقصد تلاش کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے. ہر عزادار کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مقصد حسین کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنی عزاداری کو اور اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو اس مقصد سے ہم آہنگ کر لے. جس سمت میں حسین کا مقصد ہے اسی سمت میں ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے. البتہ مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین اتنی روشنی پھیلا گئے ہیں, حسین اتنا اجالا پھیلا گئے ہیں کہ ارشادات امام حسین کی روشنی میں ہم مقصد حسین کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ انسان جب اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا ہے تو یا حقیقت سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے یا حقیقت کا ایک حصہ سمجھ میں آتا ہے. مولانا روم اپنی مثنوی میں قصہ لکھتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک ہاتھی آ گیا. شہر والے ہاتھی سے واقف نہیں تھے کہ ہاتھی کیا چیز ہے. لال بجھکڑوں کو جو ہے بلایا گیا کہ وہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. اب لوگوں نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پہنچا، کسی کا ہاتھ اس کے جو ہے پیر تک پہنچا، کسی کا ہاتھ اس کی پیٹ پر پہنچا، کسی کا ہاتھ اس کے کان پر پہنچا، ہر ایک نے اپنی اپنی پہنچ کے مطابق ہاتھی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جس کا ہاتھ کان تک پہنچا تھا اس نے کہا ہاتھی جیسے پنکھا، جس کا ہاتھ پشت پر پہنچ گیا تھا اس نے کہا ہاتھی جیسے تختہ، جس کا ہاتھ پیر تک پہنچا تھا اس نے کہا ہاتھی جیسے کھمبھا۔ ہاتھی نہ پنکھا ہے، ہاتھی نہ کھمبھا ہے، ہاتھی نہ تختہ ہے، البتہ جیسے ایک حد تک صحیح ہے، حقیقت کا ایک حصہ انہیں پتہ چل سکا، لیکن اگر علم کی روشنی میں اسے دیکھا ہوتا، اجالے میں اگر اسے دیکھا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے۔ عزیزو، امام حسین نے صرف اقدام ہی نہیں کیا ہے، اپنے اقدام کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا، چاہے مدینے سے نکلتے وقت کا وصیت نامہ ہو، یا راستے کی تقریریں ہوں، مکے کے خطبات ہوں، یا حر کے سامنے جو تقریر کی ہے، یا کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم کو جو امام حسین نے کوفے والوں کو خط لکھا ہے۔ اگرچہ لفظ الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مرکز و محور ایک چیز ہے، وہ ہے حق کا قیام اور باطل کو نیست و نابود کر دینا۔ مدینے سے جب چل رہے تھے تو وہاں پہ کہتے ہیں میرا مقصد امت کی اصلاح ہے، جب حر کے لشکر سے مقابلہ ہوا ہے تو کہتے ہیں میرا مقصد ہے میں حق کو پامال ہوتے دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں نہ حق کی پامالی کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ باطل کی جولانی کو برداشت کر سکتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حق کو سر بلند کروں اور باطل کو نیست و نابود کروں۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی اگر ایسا منظر سامنے آ جائے، اگر کبھی کوئی ایسا موقع سامنے آ جائے، تو اب امام صرف امام کی ذمہ داری کو نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اپنے عزاداروں کی ذمہ داری کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، تو ایسے میں مومنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، چاہے اس راہ میں اپنی جان ہی انہیں قربان کیوں نہ کر دینا پڑے۔ یا جس وقت امام حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے کوفے والوں کو خط لکھا ہے، 2 محرم کا خط ہے، امام اس میں فرماتے ہیں، حدیث رسول کا سہارا لیتے ہیں، اور ایسی حدیث جس سے سب واقف ہوں، یہ کوئی نہ کہے کہ یہ تو ہم نے نہیں سنا تھا کہ پیغمبر نے کب فرمایا، کیونکہ زمانے کا کیا ہے، جب وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ثبوت مانگ سکتے ہیں تو حسین سے ثبوت مانگنے میں انہیں کتنی دیر لگ سکتی ہے، کب کہا تھا پیغمبر نے، ہم نے تو نہیں سنا ہے۔ لہذا امام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس سے سب آشنا تھے۔ امام فرماتے ہیں انا رسول اللہ قال فی حیاتہ، رسول خدا اپنی زندگی میں بار بار یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، من رعا، صرف امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر مسلمان کی بات ہے، ہر مومن کی بات ہے، ہر عزادار کی بات ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعملو فی عباد اللہ بالعصم والعدمان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حق حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ پیغمبر نے بارہا یہ فرمایا ہے، جب کبھی کوئی مسلمان، کوئی شخص کسی ایسے ظالم و ستمگر حکمراں کو دیکھے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر رہا ہے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے، عہد خدا کو توڑ رہا ہے، سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہے، بندوں کے درمیان ظلم و ستم کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہے، اسے دیکھنے کے بعد وہ انسان خاموش رہ جائے، اس ظالم حکمراں کے خلاف جو الہی قوانین کو پامال کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کا جو ہے مذاق اڑا رہا ہے، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اگر موقع ہے تو عملی میدان میں آ جائے، اگر موقع نہیں ہے کم سے کم زبان تو اس کے خلاف ہلا سکتے ہو۔ عام طور سے ہم لوگ بہانہ یہ بنا لیتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس تو میڈیا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہمارے پاس اخبار نہیں، کچھ نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے۔ کم سے کم اپنی زبان تو ہلا سکتے ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے آفس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کالج میں، اپنی جاب پر، جہاں کہیں بھی ہیں، جس سے ہمارا رابطہ ہے، اسے تو بتا سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، اسلام یہ ہے کہ ہم بھی اچھے بنیں گے، دوسروں کو بھی اچھا بنائیں گے، نہ ہم برے بنیں گے نہ دوسروں کو برائی کرنے دیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کوفے والوں کو یاد دلاتے ہیں، کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ حدیث تو سنی ہے، تو آج کا زمانہ کیا ہے؟ الا وقد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشیطان وتولوا عن طاعة اللہ۔ کوفے والو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ بنی امیہ، اس کا ٹولہ اور اس کے نام پر حکومت کرنے والے افراد، یہ حاکم ٹولہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے۔ عطل الحدود واظہر الفساد واستأثروا بالفی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اسے حلال قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا تھا، ان کے ہاں شراب حلال ہے۔ اللہ نے بے گناہوں کے قتل کو گناہ عظیم قرار دیا تھا، ان کے لیے بے گناہوں کا خون بہانا اتنا ہی آسان ہے جتنا پانی کا بہانا آسان ہوتا ہے۔ واستأثروا بالفی، اللہ نے وہ قدرت ذخائر جو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے تھے، انہوں نے اسے اپنے باپ کی جاگیر بنا رکھا ہے۔ اظہر الفساد، زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے۔ جب حالات یہ ہیں، مسلمانوں کیا ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ بیٹھے۔ وانا احق بذلک، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر خدا پرست کی ذمہ داری ہے، تو پھر حسین کی کیا ذمہ داری ہے؟ حسین کی ذمہ داری تو کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میں رسول کی آغوش کا پالا ہوا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا دل بند ہوں، میری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑا ہے۔ ظالم ستمگر کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مدینہ چھوڑا ہے، میں نے مدینہ چھوڑا ہے حق کو زندہ کرنے کے لیے، باطل کو نابود کرنے کے لیے۔ تو لفظ الگ الگ ہیں، مدینہ کے میں جو وصیت نامہ لکھا ہے وہاں لفظ کچھ اور ہیں، حر کے سامنے جو تقریر کیا ہے اس کی لفظ کچھ اور ہیں، کوفے سے جو خط لکھا ہے اس کی لفظ کچھ اور ہیں، لیکن معنی اور مفہوم سب کا ایک ہے، محور اور مرکز سب کا ایک ہے، وہ ہے حق کا قیام اور باطل کی نابودی۔ عزیزوں، مگر سوال یہاں ہے کہ حق ہے کیا چیز؟ حق ہے کیا چیز؟ ہر شخص تو اپنے عمل کو حق ہی قرار دیتا ہے، ہم حق پر ہیں، ہر فرقہ اپنے کو حق سمجھتا ہے، ہر مذہب اپنے کو حق سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے کو حق سمجھتا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، مقتول گروہ بھی اپنے کو حق سمجھتا ہے، قاتل گروہ بھی اپنے کو حق سمجھتا ہے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہم جو حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم جس نے غم حسین میں اپنا سکھ چین آرام کاروبار بزنس چھوڑ کر کے ان کی یاد میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، میلوں میلوں سے دور لوگ یہاں سے چلے آ رہے ہیں، ان کے پاس کیا کوئی کام نہیں تھا؟ ان کے پاس کوئی جاب نہیں تھی؟ کیا انہیں آرام کرنے کا شوق نہیں تھا؟ نہیں، آرام کرنے کا بھی شوق تھا، جاب بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں اکٹھا اس لیے ہو گئے تاکہ ہم اعلان کر سکیں، مولا جو آپ کا راستہ وہ ہمارا راستہ۔ ٹھیک ہے آپ کربلا میں شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے کہ آپ کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، لیکن مولا اگر ہم ہوتے پہلے ہم اپنی شہادت پیش کرتے، اس کے بعد آپ تک آنچ آتی۔ ہمارے زندہ رہتے ہوئے، مولا اس وقت تو ہم نہ تھے، ہم ہر زیارت میں کہتے ہیں نا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کربلا کے شہیدو اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم بھی تمہاری طرح سے اسی مقام پر فائز ہوتے، یعنی ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ قبول کر دیتے۔ آج وہ کربلا تو نہیں ہے، آج حسین تو نہیں ہے، مگر مقصد حسین موجود ہے، مشن حسین کا موجود ہے۔ کربلا آج بھی ہمیں آواز دے رہی ہے، کربلا آج بھی ہمیں آواز دے رہی ہے، لیکن ہمیں صرف زبان سے لبیک نہیں کہنا ہے، اپنے عمل سے لبیک کہنا ہے، اپنے کردار سے لبیک کہنا ہے۔ ہم بھی اگر کسی حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خاموش نہ بیٹھیں، اس کے خلاف اقدام کریں۔ عزیزو، حق کیا ہے؟ فلاسفہ نے، اہل یہ جو ہے لغت نے حق کے بہت سارے معنی بیان کیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ جتنے بھی معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے ان سب کا خلاصہ اور یہ جو ہے نچوڑ یہ ہے کہ حق وہ ہے جو صحیح ہو، حق وہ ہے جو مناسب ہو، حق وہ ہے جو جائز ہو، روا ہو، اسے حق کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے جو ناروا ہو، نامناسب ہو، غلط ہو، ناجائز ہو، اسے باطل کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے سوال یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، کس چیز کو صحیح کہیں؟ معاویہ کا اقدام صحیح ہے یا امام حسن کا قدم صحیح ہے؟ علی صحیح ہیں یا معاویہ صحیح ہے؟ یزید صحیح ہے یا امام حسین صحیح ہیں؟ ہر ایک تو اپنے اپنے لحاظ سے صحیح کہیں گے۔ بڑی پیچیدہ بحث ہے، ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ صحیح وہ ہے جو ہمیں اچھا لگے، غلط وہ ہے جو ہمیں اچھا نہ لگے، صحیح وہ ہے جو ہمارے فائدے میں ہو، غلط وہ ہے جو ہمارے خلاف ہو، ہمارے فائدے میں نہ ہو۔ اور ظاہر سے بات ہے فائدے سے مراد بھی جو ہے وہ دنیا کا محدود فائدہ ہے، دنیا کا محدود فائدہ۔ یہ وہ فارمولہ رہا ہے جس پر برسہ برس سے عمل ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق بجانب ہیں، ہمارا فلاں قدم حق بجانب ہے، ہم فلاں گروپ کو کہیں کے اوپر جو ہے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، اور اسی گروپ کو دوسری جگہ کے اوپر یہ جو ہے مجاہد کہہ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وہاں دہشت گرد کہنے میں ہمارا فائدہ ہے اور یہاں یہ جو ہے مجاہد کہنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صحیح وہ ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو، غلط کیا ہے؟ جس میں ہمارا نقصان ہو۔ مزدور کی نگاہ میں صحیح یہ ہے کہ مالک کی ساری کمائی ہمیں مل جائے، مالک کی نگاہ میں صحیح یہ ہے کہ مزدور کا جتنا خون چوس سکتے ہیں چوس لیں، اسے کچھ بھی نہ دیں، اتنا دے دیں کہ ہمارا کام کرنے کے لیے زندہ رہے۔ یہ ان کی نگاہ میں صحیح ہے، یہ ان کی نگاہ میں صحیح ہے، یہ ان کی نگاہ میں حق ہے، یہ ان کی نگاہ میں حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس تفسیر کا معنی کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سماج میں ہمہ وقت یہ جو ہے رسا کشی ہوگی، اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ آج ہر طرف سے نعرے بلند ہیں کچھ تو خون ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے موقف کو جب یہ جو ہے صحیح قرار دے دے گا، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ صحیح ہماری خواہش صحیح نہیں ہے، ہماری پسند صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح اور غلط، حق اور باطل ایک یہ جو ہے مستقل چیز ہے، ایک مستقل معنی اور مفہوم ہے، کیسے اس کی تشخیص کی جا سکے؟ اس کی تشخیص کا معیار کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ تشخیص کا معیار ہے کہ سماج جسے صحیح کہے وہ صحیح، فرد کی بات نہیں ہے۔ پہلے میں کیا تھا؟ فرد جسے صحیح کہے، ہم خود نہیں، ہماری بحث نہیں ہے، سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھا، اور سوسائٹی جس چیز کو غلط کہہ دے وہ غلط۔ اب سارا دار و مدار سماج کے اوپر چلا گیا، یہ جو ہے سوسائٹی پہ چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کا سماج ایک طرح سے نہیں سوچتا ہے، ہندوستانی سماج کی سوچ اور ہوتی ہے، امریکی سماج کی سوچ اور ہوتی ہے، شہری سماج کی سوچ اور ہوتی ہے، دیہاتی سماج کی سوچ اور ہوتی ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ بھی سوچ یہ جو ہے بدلتی جاتی ہے۔ کہا جہاں جہاں جیسی سوچ ہوگی ہم اسی کو صحیح مان لیں گے۔ ایک سماج میں حجاب کرنا اچھی بات ہے، وہاں حجاب کر لیں گے، دوسرے سماج میں بے حجابی اچھی چیز ہے، وہاں بے حجاب ہو جائیں گے۔ ایک جگہ کے اوپر نماز پڑھنا اچھا مانا جاتا ہے، وہاں نماز پڑھ لیں گے، دوسری جگہ پہ نماز نہ پڑھنا اچھی بات ہے، وہاں پہ نماز کو چھوڑ دیں گے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، اس تھیوری پر بھی عمل کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے بلکہ آج کی اکثریت اسی تھیوری کو اپنائی ہوئی ہے۔ یہ جو دن بدن فیشن نکلتے رہتے ہیں، آج بالوں کا اسٹائل وہ ہے، آج کپڑے کا انداز وہ ہے، کیا ہے بھائی؟ چل گئی ہے لہر، اس کے پیچھے کوئی منطق ہے، کوئی استدلال ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں، سماج سے اچھا سمجھ رہا ہے، سوسائٹی سے اچھی سمجھ رہی ہے۔ ایک دفعہ فیشن آ گیا، چہرے پہ داڑھی آ گئی، فیشن ختم، داڑھی بھی ختم۔ کوئی معیار اس کے پیچھے عقلی دلیل نہیں ہے، جو سماج اچھا کہہ دے وہی اچھا۔ واقعاً ایسے ہی ہے؟ اب ذرا یہاں کے اوپر تجزیہ کیا جائے کہ واقعاً یہ بات صحیح ہے، جس چیز کو سماج اچھا کہہ دے وہ اچھا، سوسائٹی جسے اچھا کہہ دے وہ اچھا۔ کم سے کم اپنی اس بات پہ قائم رہیے گا، اپنی اس بات پہ قائم رہیے گا۔ بعض بیماریاں ہیں جو ترقی یافتہ شہروں میں پائی جاتی ہیں، یا احساس وہاں ہوتا ہے یوں کہہ لوں، اور جتنا کم ترقی یافتہ پچھڑا ہوا شہر ہوتا ہے اتنا ہی وہ بیماری وہاں کم ہوتی یا اس کا احساس کم ہوتا ہے۔ ایک بیماری جو ہر ترقی یافتہ شہر، ہر ترقی یافتہ ملک میں فراواں پائی جائے گی، ہر دوسرا آدمی اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے مبتلا نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز۔ شکر لا کر کے رکھی گئی، حلوہ لا کے رکھا گیا، نہیں نہیں نہیں، چائے کیسی چاہیے آپ کو؟ اب تو پوچھنا پڑتا ہے نا، چائے میں شوگر چاہیے یا نہیں؟ ورنہ پہلے چائے کا مفہوم ہی تھا یعنی مٹھاس۔ ابھی یہ جو ہے نواب صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ پیتے ہی تھے چائے اس لیے کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا چاہیے تھا ان کو، مٹھاس کی جگہ کے اوپر چائے پی جاتی تھی۔ لیکن آج یہ سوال ہوا نا، ظاہر سی بات ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی یہاں کا تو ہے ہی نہیں، کوئی ہندوستان سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی دیہات کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے، یہاں کے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ان ملکوں کی خاصیت یہ ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے لوگ یہ جو ہے گلف میں بھی جاتے ہیں اور امریکہ بھی آتے ہیں۔ گلف میں جو جاتے ہیں ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، گلف میں جو جاتے ہیں ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جو امریکہ چلے آتے ہیں ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گلف والوں کو پتا ہے کہ 10 سال 20 سال 50 سال کتنا بھی رہ لیں، ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، ایک دن واپس ہمیں جانا ہی ہے۔ لہذا وہ اپنی پونجی وہاں نہیں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی پونجی اپنے جو ہے وطن میں بھیج کر کے مکان، دکان، گھر، کھیت، جو بھی لینا ہے لے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آتے ہیں ان کو سبز باغ تو بہرحال دکھائی دے دیا گیا ہے، اب یہ جنت ہے۔ آدم جنت سے نکالے جا سکتے ہیں، تم یہاں سے نہیں نکالے جا سکتے ہو۔ لہذا جو کچھ جمع پونجی وہاں بھی ہوتی ہے اسے بھی بیچ کھوچ کر کے یہاں پر لا کر کے مصرف کر دیتے ہیں۔ 5 سال 10 سال 20 سال سے وطن چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اچانک وطن کی یاد آ گئی، دل ہی تو ہے، اچانک وطن کی یاد آ گئی کہ ارے کچھ ہمارے وہاں رشتے دار بھی رہتے ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چلو چل کر کے ان سے مل آتے ہیں، انہیں دیکھ آتے ہیں۔ یہاں سے خبر پہنچی ان کی اس گاؤں میں کہ میرا عزیز آ رہا ہے، میرا رشتے دار آ رہا ہے، میرا لاڈلا آ رہا ہے، وہاں تو خوشی کی لہر پھیل گئی۔ عید آ گئی، ارے ہمارا فلاں، چونکہ یہاں والے وہاں والوں کو بھول جاتے ہیں مگر وہاں والے اپنے عزیزوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ اب یہ اپنے گاؤں میں پہنچے، ہر طرف ان کا شاندار استقبال، ہر جگہ دعوت ہو رہی ہے۔ گاؤں ہے نا، گنے کی فصل بھی ہے، گڑ کا زمانہ بھی ہے، گاؤں والے میٹھے کے بغیر تو رہتے نہیں ہیں۔ کوئی گھر میں آتا ہے، پانی بعد میں پیش کرتے ہیں، میٹھا پہلے پیش کرتے ہیں۔ کوئی دسترخوان ایسا نہیں ہے جو میٹھی ڈش سے خالی ہو، دسترخوان لگ رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ میٹھا تیار کیا گیا ہے۔ اب ان کے سامنے میٹھا رکھا گیا، یہ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے، کھائیے کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں نہیں، مجھے، میں یہ جو ہے شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے میٹھا نقصان کرتا ہے۔ اب گاؤں والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، اما میٹھا بھی نقصان کرتا ہے؟ بھائی للو تم بتاؤ، بدھو تم بتاؤ، جمن تم بتاؤ، بھلا میٹھا نقصان؟ نہیں نہیں نہیں، میٹھا تو نقصان نہیں کرتا ہے، ہم لوگ تو کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اوڑھنا بچھونا ہمارا میٹھا ہے، کہیں میٹھا نقصان کرتا ہے؟ یاد رہے اچھا کیا ہے، جسے سماج اچھا کہہ دے وہ اچھا، سوسائٹی جسے اچھا کہے وہ اچھا، پورے گاؤں کا سماج مل کے کہہ رہا ہے کہ میٹھا اچھا ہے، کھاؤ تمہیں نقصان نہیں ہوگا، کیا کریں گے؟ کھا لیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی آپ کا معیار تو یہی تھا نا کہ اچھا وہ ہے، صحیح وہ ہے جسے سماج صحیح کہہ دے،
غلط وہ ہے جسے سماج غلط کہہ دے، پورے گاؤں کا سماج مل کے کہہ رہا ہے کہ میٹھے سے اچھی کوئی چیز نہیں کھاؤ، کھانے کو تیار کا نہیں، کہ کیوں نہیں کھاتے، کہ درست ہے کہ سماج کہہ رہا ہے لیکن یہ جاہل سماج ہے۔ ہمارا ڈاکٹر جس کا ہم علاج کرا رہے ہیں، وہ جو ہمارے جسم سے بھی واقف ہے اور میٹھے کی خاصیت سے بھی واقف ہے، اس عالم کا یہ کہنا کہ میٹھا غلط ہے۔ آپ تو کہا کرتے تھے سماج جو کہے وہ صحیح، کہ نہیں یہ تو وہاں ہے جہاں تکلفات کی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں حقائق کی بات ہو جاتی ہے، زندگی کا سوال جہاں ہو جاتا ہے، وہاں پھر ہم سماج کی نہیں سنتے بلکہ عالم کی سنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ چار دن کی زندگی کے لیے تو عالم کی سنیں گے، اور ابدی زندگی کے لیے کس کی سنیں گے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو عالم ہی معین کر سکتا ہے۔ اور آج عالم ہیں بھی کہاں؟ کون ایسا عالم ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب عالم ہے، ہاں پرانے زمانے میں ڈاکٹر صاحب عالم ہوا بھی کرتے تھے، لیکن آج کا ڈاکٹر الحمدللہ اپنے علم کا دعویٰ کم کرتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار زیادہ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں حکیم صاحب ہوتے تھے، حکیم صاحب کے بعد آپ چلے گئے علاج کے لیے، حکیم صاحب سر سے پیر تک آپ کا علاج کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک آیا، حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نسخہ حاضر۔ دوسرا آیا، میرے دل میں درد ہے، نسخہ حاضر۔ تیسرا آیا، میرے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، نسخہ حاضر۔ کبھی سنا تھا کسی حکیم نے کہا ہو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے؟ آج کا عالم کیا ہے، پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر آفتاب صاحب کیا فون کیا، ڈاکٹر صاحب کہ جی میں تو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں، میدے کا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر صاحب کے کہیے، ڈاکٹر یہ جو ہے صادق صاحب کو فون کیا، اسد صادق صاحب کو، جی میں تو دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس اس کا علاج نہیں۔ تیسرے کو، چوتھے کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کڈنی کا میں ڈاکٹر ہوں، یہ اپنے علم کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے کڈنی کے سوا کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہتا ہے مجھے دل کے سوا کچھ۔ ارے آج ایک پورے انسانی جسم کا ڈاکٹر نہیں ملتا، پورا جسم تو چھوڑیے، حتیٰ ایک، اب تو پورے دل کا بھی ایک ڈاکٹر نہیں ملتا، دل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں، ایک آنکھ کا بھی ڈاکٹر نہیں ملتا۔ علم کا یہ عالم ہے، اور دعویٰ کیا ہے، ہم دنیا و آخرت کا فیصلہ کریں گے۔ انسان میں روح بھی پائی جاتی ہے، جسم بھی پائے، جسم کے بارے میں تو آپ کے علم کا یہ عالم ہے، روح کے میدان میں تو آپ بالکل زیرو ہیں۔ پھر کس طرح سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ وہ ہستی جسے انسان کے جسم کے بارے میں بھی معلوم، وہ ہستی جسے انسان کی روح کے بارے میں بھی معلوم ہے، پورے کا پورا وجود جس کے احاطہ علم میں آ جائے، وہ ذات الہی کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، تو اچھا وہ ہے جسے خدا اچھا کہہ دے، یا جسے اللہ کے نمائندے اچھا کہہ دے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو صحیح ہو۔ باطل کیا ہے؟ جو غلط ہو۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ صحیح و غلط کا فیصلہ خدا کرے گا، صحیح و غلط کا فیصلہ انبیاء کریں گے، صحیح و غلط کا فیصلہ اہل بیت اور ائمہ کریں گے، جنہیں اس عالم نے اپنا علم دیا ہے، جنہیں بنانے والے خالق نے اپنا علم دیا ہے۔ تو اچھا وہ ہے جسے خدا اچھا کہے۔ سماج کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے ان چیزوں میں ہم سماج اور سوسائٹی کی بات مان لیتے ہیں جس کا انسان کی مصلحت اور حقیقت اور شخصیت سے تعلق نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ احترام کیسے کیا جائے، بعض جگہوں پر احترام یہ ہے کہ ٹوپی کا اتار لینا احترام ہے، بعض جگہوں پر ٹوپی کا پہن لینا احترام ہے، لیکن جہاں پر حقیقت سے اس کا تعلق ہو جائے، بڑی خوبصورت حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، امام اپنے خاص صحابی محرم راز محرم اسرار جابر جعفی کو خطاب کر کے کہتے، جابر جعفی کا مقام بہت عظیم مقام ہے، جابر جعفی امام کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے طی الارض کا معجزہ عطا کیا تھا۔ طی الارض، بچوں کے لیے واضح کر دو، طی الارض کیا ہوتا ہے؟ طی الارض یعنی جہاں جب چاہیں پہنچ جائیں، हमें यहाँ से हिंदुस्तान अगर जाना होता है तो आम वसीला क्या है, जहाज़ लें 14 घंटा 15 घंटे की फ़्लाइट, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन तैयुल अर्ज अभी हमने इरादा किया और अभी पहुँच गए, एक सेकंड में पहुँच गए। चश्म जदन यानी जितनी देर पलक के झपकने में लगती है उतनी देर में वहाँ पहुँच गए, तैयुल अर्ज है। खुदावंद आलम ने ये मुजज़ा जनाब जाबिर जोफ़ी को अता किया था। चुनांचे रवायतों में है कि जाबिर जोफ़ी रहते थे कूफे में, इमाम मदीने में हैं। कूफे में रहने वाला एक शिया एक मोमिन, दिल में शौक़ ज़ियारत पैदा होता है, होता है ना, हम लोगों को भी शौक़ तो हमेशा ही रहता है, पर कभी कभी ये आतश इश्क जो है भड़क उठती है, बस जी चाहता है अभी पहुँच जाएँ, जी चाहता अभी पहुँच जाएँ। वो शिया आता है जाबिर के पास, जाबिर बहुत जी चाहता है इमाम की ज़ियारत का, कभी जाते क्यों नहीं हो? कहा जाबिर तुम तो जानते हो मेरे हालात क्या हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। मगर दिल तड़प रहा है। कहा वाकई तुम्हारा दिल तड़प रहा है? कहा हाँ जाबिर। जाबिर ने कहा मेरे पास आओ। कूफे से बाहर निकले, शहर के बाहर आए, फिर पूछा वाकई दिल चाहता है? कहा हाँ जाबिर बहुत दिल तड़प रहा है। कहा अच्छा अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। उसने अपना हाथ जाबिर के हाथों में दिया। जाबिर ने कहा आंखों को बंद करो। उसने आंखों को बंद किया, कहा आंखों को खोलो। अब जो अपनी आंखों को खोला तो इमाम के बैतुल शरफ के सामने खड़े हुए हैं, सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मकाम है जाबिर जोफी का। इन जाबिर जोफी को खिताब करके इमाम फरमाते हैं, बड़ी अजीम हदीस है, सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते को छोड़ देना है, समाज को देखना है या खुदा को देखना है, इमाम को देखना है। जाबिर से खिताब करके इमाम इसमें मौलाई होने की पहचान बताते हैं। आज बड़ा मसला है ना, फला मौलाई है, फला मौलाई नहीं है, फला मौलाई और फला मौलाई नहीं है, कौन मौलाई है कौन मौलाई नहीं है, इसे कौन मुअय्यन करेगा? हम आप या जो मौला हैं वो मुकर्रर करेंगे। फिर हमारा दावा तो काफ़ी नहीं है। फ़र्ज कीजिए मैं अमेरिका में आया, यहाँ पता चला कि अमेरिकी हुकूमत हर अमेरिकन को $1,00,000 दे रही है। रात में ऐलान हो गया, सुबह लाइन लगी, मैंने देखा मौका अच्छा है, बहती गंगा में हाथ धो लो, $1,00,000 मिल रहे हैं। लाइन में मैं भी लग गया, मेरी बारी आई, मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने पूछा तुम कौन? मैंने कहा अमरीकन। का सबूत? का इंडियन पासपोर्ट। नहीं तुम अमेरिका नहीं हो सकते। घर मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना। नहीं, मेरा दावा काफ़ी नहीं है, सबूत वो चाहिए जो वो मुअय्यन कर दें। इस रवायत में मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाइयत का मेयार मुअय्यन कर रहे हैं कि मौलाई कौन है, किससे कह रहे हैं? जाबिर से कह रहे हैं, किसी मामूली आदमी से नहीं कह रहे हैं। या जाबिर वालम बेअन्नका ला तकूनो लना वलिया। ए जाबिर याद रखो, उस वक्त तक तुम मौलाई नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर ये सिफात ना पैदा हो जाएं।
कौन से सिफात?
लविश्तमा अलैक अहलो मिस्रिक وقالوا انك رجل صو ان لم يحزن كذلك وان قالوا انك رجل صالح ان لم يسر كذلك। ए जाबिर अक्सरियत नहीं, तुम्हारी बस्ती, तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर, तुम्हारे मुल्क के सारे लोग इकट्ठा होकर के ये कहें कि जाबिर तुम तो बहुत बुरे आदमी हो, तुम्हारा कारोबार अच्छा नहीं है, तुम्हारी शक्लो सूरत अच्छी नहीं है, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है।
ये सब सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या हो? एक तो रिएक्शन ये होता है कि लोगों ने बुरा कह दिया और हम गमजदा हो गए। मैंने पौन घंटा एक घंटा मजलिस पड़ी, बाद में लोगों ने कहना शुरू किया क्या बोर मजलिस पड़ी थी, कहाँ से पकड़ के ले आए थे, कोई मिले ही नहीं था इंतजामिया को, इनको ला करके बैठा दिया। अब जब मैंने लोगों की चाव चाव सुनी तो मेरा दिल चेहरा उतर गया। एक रिएक्शन ये है, और एक रिएक्शन ये है कि अवाम क्या कहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं, जो कुछ हमने कहा है खुदा इससे खुश है या ना खुश है, अहले बैत राजी हैं या नाराजी हैं। अगर खुदा खुश, हमें ज़माने की परवाह नहीं है, या इसका बरक्स बड़ी तारीफ होने लगी, भाई बड़े अच्छे खतीब आए थे, मालूम हुआ कि 2 किलो खून बढ़ गया, अरे वाह, लोगों ने हमारी मजलिस को पसंद कर लिया, हर तरफ से सुभान अल्लाह वाह वाह, कितना बड़ा अच्छा खतीब लेकर के आए हैं। अब यहाँ के ऊपर
خدا کیا ہماری تقریر سے راضی ہے یا ناراضی ہے، اہل بیت خوش ہیں یا ناخوش ہیں، جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں اگر زمانہ تمہیں برا کہے اور ان کے برا کہنے سے تم رنجیدہ ہو گئے تو یاد رکھو تم مولائی نہیں ہو سکتے، اور اگر لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی، ان کی تعریف سن کر کے تمہارا سینہ چوڑا ہو گیا تو تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو. ہمارے چاہنے والے تو اس وقت بنو گے ولا کن عرض نفسک علی ما فی کتاب اللہ، اپنی زندگی، اپنا کاروبار، اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنا رہن سہن، اپنا مکان، اپنی گاڑی، اپنا بزنس، سب کچھ آئینہ قرآن کے سامنے لا کر کے رکھو. اب آئینہ قرآن میں دیکھو کہ قرآن تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف. ان کنتا سالکن سبولہ راغباً فی ترغیب ہی خائفاً من تخویف ہی زاہداً فی تذہید. اب جو آئینے قرآن کے سامنے اپنے کاروبار کو رکھا، اپنی شکل و صورت کو رکھا، قرآن نے کہا شاباش، یہ وہی شکل ہے جو ہمیں پسند ہے، یہ وہی کاروبار ہے جو ہمیں پسند ہے، تمہارا راستہ وہی ہے جو ہمارا راستہ ہے. جس چیز سے ہم نے ڈرنے کو کہا تھا تم اس سے ڈرے، جس چیز کا ہم نے شوق دلایا تھا تمہارے اندر اس کا شوق پیدا ہو گیا. تو فبشر، اپنے کو بشارت دے دو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. وابسط علی، اور اسی پر ثابت قدم رہ جاؤ. لا یضرک ما قیل فیک، ساری دنیا بھی اگر تمہاری مخالف ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن جب تم آئینے قرآن کے سامنے آئے تو وہاں پہ تمہاری زندگی قرآن کے خلاف ہے، تمہارا کاروبار وہ ہے جو قرآن کو پسند نہیں ہے، تمہاری شکل و صورت وہ ہے جو قرآن کو پسند نہیں ہے، تمہارا رہن سہن، تمہارا اوڑھنا پہننا، تمہارا پہناوا قرآن کو پسند نہیں ہے، تمہارا مکان قرآن کو پسند نہیں ہے. ان کنت مباغینا للقرآن، لیکن اگر تمہاری زندگی مخالف قرآن ہے، فما الذی یغرک من ذلک، تمہیں کس نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. اہل بیت کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے. دو ٹوک انہوں نے بیان کر دیا، اگر ہمارے چاہنے والے ہو، اگر تم حسینی ہو، اگر تم حسین کے سچے عزادار ہو، تمہاری زندگی قرآنی زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ حسین کا کوئی کام قرآن سے الگ نہ تھا. حد تو یہ ہے سر تن سے جدا ہو گیا، نوک نیزہ پہ آنے کے بعد بھی حسین کے لبوں سے قرآن جدا نہیں ہوا. حسین کے لبوں سے قرآن جدا نہیں ہوا. معیار یہ کہ فما الذی یغرک من ذلک، تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جس چیز کو قرآن حق کہہ دے، جس چیز کو خدا حق کہہ دے، جس چیز کو پیغمبر حق کہہ دے، جس چیز کو اہل بیت حق کہہ دے، جس چیز کو حسین حق کہہ دے، وہ حق ہے، زمانہ چاہے مانے نہ مانے. ادھر تو 72 تھے، ادھر لاکھوں کی فوج تھی، حق کدھر ہے؟ کثرت کی طرف حق ہے، سماج کی طرف حق ہے، یا حسین کے ساتھ حق ہے؟ جن لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تھا وہ سب کچھ قربان کر کے بھی حسین کے قدموں سے جدا نہیں ہوتے تھے. راستے بند ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مگر بے چین ہیں کہ کس طرح سے حسین تک پہنچ جائیں، رسائی کیسے حسین تک ہو جائے. سارا شہر مخالف ہوا ہے، ہو جائے کہہ رہے، سب خوف زدہ ہو گئے ہیں، ہو جائیں، سب ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. لیکن جس نے حق کو پہچان لیا ہے، جس نے حق کی تشخیص کر لی ہے کہ حسین جدھر ہیں ادھر حق ہے، وہ ساری بندشوں کو توڑ کر کے بھی حسین کے قدموں میں پہنچ جائے گا. اور حسین نے بھی ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا تھا جن کو سماج کی پرواہ نہیں تھی. کتنے لوگ تھے، حسین نے کتنے کو خط لکھ کر کے بلایا ہے؟ کس کو بلایا؟ حبیب کو بلایا نا، کوفے میں تو ہزاروں لوگ تھے، لیکن خط لکھ کے کسے بلایا حسین نے؟ حبیب کو بلایا حسین نے، کیونکہ حسین کی نگاہیں پہچان رہی تھی نا، کون ہیں جو حق کو ہمارے قدموں میں سمجھتے ہیں، کون ہیں جو لوگوں کی کو دیکھتے ہیں. سب نے حسین کا ساتھ دیا تو ہم بھی چلے آئیں گے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہم بھی. کوفہ یہی تو تھا، ایک لہر چلی سب حسین کے ساتھ ہو گئے، دوسری لہر آئی سب حسین کے خلاف ہو گئے۔ کوفہ واقعاً جتنا انسان غور و فکر کرے کوفے کے بارے میں کم ہے، جتنا تجزیہ کرے کوفے کے بارے میں کہ آخر ہوتا کیا تھا، اچانک 40,000 افراد خط لکھ دیتے ہیں اور اچانک کوئی نہیں، وہی افراد جنہوں نے خط لکھا تھا حسین کو، یہ جو ہے دعوت دی تھی، وہی کربلا میں حسین کے خلاف تلوار لے کر کے آگئے، امام حسین خطوط لے کر کے آئے تھے نا۔ جب کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچ گیا، روزانہ خبر ملتی ہے کہ آج عمر ساتھ میں کہ فوج میں اتنے سپاہیوں کا اضافہ ہو گیا، اتنے سپاہیوں کا اضافہ ہو گیا۔ جیسے جیسے خبر آتی تھی بچوں کے دل دہلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ زینب کبرا اپنے بھائی کے پاس آتے، بھیا آپ اپنے یاور و انصار کو کیوں نہیں بلاتے؟ جناب زینب کے کہنے سے جناب امام حسین نے خط لکھا ہے، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہرن الاسدی، رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا ہے۔ خط میں حسین خط میں لکھتے ہیں کہ اے حبیب، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمیں رسول خدا سے کیا قرابت ہے۔ حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی تھے نا، عشق حسین حبیب کے دل میں عارضی اور وقتی نہیں تھا، بچپن سے حبیب کو حسین کی معرفت تھی اور حسین سے عشق تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد و آل محمد، اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، پیغمبر نے ایک بچے کو دیکھا، زمین پر بیٹھ گئے، اس بچے کو لے اپنی آغوش میں بٹھالا، اسے بوسا دیا، اسے پیار کرنے لگے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اتنے سارے بچوں میں آپ نے اسی بچے کو کیوں انتخاب کیا ہے؟ کہا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ یہ میرے حسین کا عاشق ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میرا حسین چلتا ہے یہ پیچھے پیچھے حسین کے قدم کی خاک اٹھا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے۔ بچپن ہے حبیب کا، لیکن معرفت کا یہ عالم ہے۔ اسی حبیب کو خط لکھ رہے ہیں حسین، اے حبیب، تمہیں جو رسول خدا سے ہمیں قرابت ہے اس کا تمہیں اچھی طرح سے احساس ہے، تم جانتے ہو حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، کیا میری مدد کے لیے نہ آؤ گے؟ خط مکمل ہو گیا۔ جناب زینب کو جب یہ خط امام حسین نے سنایا، جناب زینب کہتی بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے، اے حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، علاجل علاجل، اے حبیب اجلت سے آنا۔ حبیب اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے زوجہ کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں کہ اچانک دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، پوچھا کون؟ جواب ملتا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ کھانے کو چھوڑ کر کے حبیب دمے در آتے دروازے پر آئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا خط کو۔ خط کو پڑھنے کے بعد حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن کوفے کے حالات دیگرگو ہیں۔ حبیب اپنے آنسو کو پوچھ کر کے گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا نواس رسول، فرزند رسول حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا تو پھر ارادہ کیا ہے؟ کوفے کے حالات بہت دیگرگو ہیں، کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں ہاں بلایا تو ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ ان حالات میں کہاں جایا جا سکتا ہے۔ ان مشکلات میں زوجہ کہتی حبیب تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کا نواسا تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تم جو ہے مصیبتوں کا بہانہ کرتے ہو۔ جناب حبیب نے کہا آخر مجھے اس بات کا خیال ہے کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم تنہا رہ جاؤ گی۔ کہا تمہیں میرا تو خیال ہے مگر فاطمہ زہرا کا خیال نہیں؟ حبیب کہتے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تیرے کمال ایمان کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، بھلا میں اور حسین کی نصرت کے لیے نہ جاؤں؟ حالات سازگار نہیں ہیں، کھلم کھلا حبیب کوفے سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ پہلے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر کے گھوڑا لے کر کے فلا مقام پر شہر کے باہر کھڑا ہو جا، میں بھی بچتے بچاتے پہنچ جاؤں گا۔ غلام گھوڑے کو لے گیا جہاں حبیب نے کہا تھا، وہاں پہ غلام جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ حبیب مختلف گلیوں سے کوچوں سے ہوتے ہواتے نگاہوں سے بچتے ہوئے کوفے سے باہر نکل رہے ہیں، پہنچنے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی حبیب کو۔ جب حبیب اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو حبیب نے کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے مخاطب ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ غلام کہہ رہا ہے، اے میرے آقا کے گھوڑے تو غم نہ کر، اگر میرا آقا نہ آ سکا کسی وجہ سے، میں خود تجھ پر سوار ہو کر کے فرزند رسول خدا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ جیسے یہ جملے حبیب کے کان میں پہنچے، سر پیٹنے لگے، ہائے فرزند رسول پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام اپنی زندگی قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اے عزیزو، حبیب گھوڑے پر بیٹھ گئے، جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو غلام سے کہا، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، جا میں نے تجھے عشق حسین میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا، آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، جب تک اپنی خدمت لینا تھی مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزاد کر رہے، آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ادھر سے حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوئے، ادھر حسین اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں، پرچم اور لشکر میں تقسیم ہو رہا ہے، پرچم سب بٹ چکے، ایک پرچم رہ گیا تھا۔ لوگ کہتے، آقا یہ کس کے لیے ہے؟ امام کہتے، اس کا حقدار ابھی آیا ہی چاہتا ہے، اس کا حقدار ابھی آئے، پورا بھروسہ ہے نا حبیب پر کہ حبیب انکار نہ کریں گے۔ اچانک کوفے کی طرف سے گرد و غبار بلند ہوا، حسین نے کہا، لو اس کا حقدار آ گیا۔ جب غبار کا دامن چاک ہوا، لوگوں نے کیا دیکھا، حبیب چلے آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ عباس و علی اکبر آگے بڑھے، حبیب حسین کے پاس آئے، آئے آنے کے بعد آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس کی خبر جب جناب زینب کو خیمے میں پہنچی ہے، فضا سے کہا، فضا جا کر کے دیکھو کون آیا ہے۔ فضا گئیں، دیکھ کر کے آئیں، کہا، بی بی مبارک ہو، آقا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے کہا، اے فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضا آئیں، آقے کہا، اے حبیب، ارے شہزادی زینب تمہیں سلام کہتی ہیں، قدردان تھے حبیب، زینب شناس تھے حبیب۔ ایک دفعہ سر کو پیٹا، امامے کو زمین پہ پھینکا، ہائے وہ وقت زیدانیوں پہ آ گیا ہے، حبیب کو زینب سلام کہلائیں۔ اے حبیب، ارے تم نے زینب کی بڑی قدر کی، اے کاش عصر عاشورا ہوتے جب زینب کے سر سے چادر چھن رہی تھی، بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی تھی، پشت پر تازیانے لگا گائے جا رہے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ اسی چیز کو حق اور صحیح سمجھیں جسے تو حق اور صحیح قرار دے، جسے تیرے اہل بیت صحیح اور حق قرار دیں۔ بار الہ ہمیں ہمیشہ حق کے قیام اور باطل کی پامالی کے لیے اقدام کے توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں بار الہ انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ ماتم حسین۔